الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، رجب المرجب کا یہ مبارک اور یہ مقدس مہینہ اپنی عظمتوں، اپنی فضیلتوں اور اپنی کرامتوں کے ساتھ ہم گناہگاروں پر سایہ فگن ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مبارکہ سے اس امت کو جہاں دیگر نسبتوں سے شرف و عظمت حاصل ہے، یہ مبارک مہینہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا سایہ بان ہے اور رحمت کا مژدہ سناتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی عظمت اور قدر تو 27 رمضان المبارک، 27 رجب المرجب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعظم المعجزات میں سے اور اعظم الکرامات میں سے ایک عظیم کرامت اور عزت سفر معراج، اس مہینے کی خاص خصوصیت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ اپنے اعتبار سے عبادت و فضائل کے حوالے سے ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہیں پر اسلامی واقعات و تاریخ اور اسلامی شخصیات کے اذکار کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں جو ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء کا طریقہ رہا ہے کہ جو مقدس مہینہ جس اہمیت کا متحمل ہے، تو خطبۃ الجمعہ کے اندر عوام اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہر مہینے میں گزرنے والی قداور بزرگ و برتر شخصیات جن کے ساتھ ہمارے عقیدے اور ایمان اور ہمارے ایمانی جذبات اور والہانہ عقیدت ہماری وابستہ ہے، ان کے اذکار اور ان کے تذکرے اور ان شخصیات کا ذکر کرنا، یہ ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طریقے کو تسلسل کے ساتھ رکھتے ہوئے الحمدللہ اس رجب المرجب کے پہلے عشرے میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ حضور سیدنا نائب رسول فی الہند سلطان خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے مناقب پر ایک مختصر اور مدلل بحث کی جائے، تو ہم نے گزشتہ سے گزشتہ جمعے میں ایک مختصر سی گفتگو سرکار خواجہ خواجگان نائب رسول فی الہند سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے حوالے سے اس جمعے کے خطبے میں ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد اہل سنت و جماعت کے علم اور حکمت کا مرکز اور روئے زمین پر اہل بیت کی جانب سے صداقت اور امانت کا نشان حضور السید السادات آقا و مولا حضور شیخ الاسلام سرکار امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا یوم وصال بھی اسی مہینے مبارکہ کے اندر ہے۔ تو گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت سرکار سید السادات سرخیل جماعت اہل بیت، ہماری عزت و آبرو اور ہمارے آقا و مولا حضور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے حجر پاک، آپ کی خدمات، آپ کی علمی اہمیت اور ساری دنیا کا آپ کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا اور آپ سے استفادہ ظاہری و باطنی کرنا، اس پر ہم نے ایک گزشتہ جمعے میں مختصر اور اہل سنت کے ماخذ سے ایک مدلل گفتگو آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ اس حوالے سے اس مہینے کے اندر ایک اور شخصیت، کیونکہ تسلسل کے ساتھ ہر بزرگ کے لیے ہم نے ایک جمعہ ذکر کیا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت مبارکہ ہے کہ آپ کا وصال بھی اسی مہینے کے اندر تقریباً تاریخ کی کتابوں کے اندر درج ہے۔ آج کے جمعے میں کچھ آپ کے حوالے سے چند باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ ترتیب کے حوالے سے باضابطہ یوم منعقد کرنے کا وقت ہمیں نہ ملا، لیکن جمعۃ المبارکہ کے اندر ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں چند ذکر کرنا، یہ ہمارے ایمان اور اعتقاد اور اہل سنت کے شعائر اور تخصص کے حوالے سے ہے۔ جہاں حضرات اہل بیت اور حضور خواجہ خواجگان کی ترتیب کو ذکر کیا گیا، اس حوالے سے اس آخری اشرے کے اندر تقریباً روایات کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا یوم وصال بھی جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ حدید کے اندر صحابہ کرام کی جماعت کی دو تقسیم ذکر کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مراد سے مرید ہونے والے صحابہ کی تعداد حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ وہ تقریباً 114,000، اور ایک روایت 124,000، یعنی تعداد انبیاء کے مطابقت کے حوالے سے ملتی ہے۔ یہ لگ بھگ گویا کہ تعلق اور سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر ایمان لانے والے، حضور کو دیکھ کر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعداد عرفات کے میدان میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کا خطبہ مرحمت فرمایا تھا اور خم کے مقام پر جہاں پر وہ مشہور خطبہ ہے حضرت مولا کائنات کے لیے من کنت مولا فہاد علی مولا، خم کے مقام پر جو جنکشن تھا مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد جہاں سے مختلف سمتوں کی طرف سڑکیں اور لوگوں کے لیے راستے، جو مصر سے آنے والا ہے، شام سے آنے والا ہے، یمن سے آنے والا ہے اور جو دیگر جگہ سے آنے والے، ان کی آخری ملاقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس خم کے مقام پر ہوئی تھی عرفات کے بعد۔ پھر یہاں پر حضور نے آخری ملاقات فرمائی اور سیدنا مولا مرتضیٰ کے بارے میں کسی نے کچھ بات کی تھی تو اس کی وضاحت کے لیے حضور نے پھر یہ خطبہ مرحمت فرمایا تھا، اور اس کے بعد وہ صحابہ کرام تھے، شام سے آئے تھے، انہوں نے یہ سب سے آخری زیارت حضور سے کی تھی اور پھر وہ اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے اور سرکار مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر ربیع الاول شریف کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا۔ تو یہ 100,000 سے زیادہ جو صحابہ کرام کی تعداد ہے، اس کے بارے میں سورہ حدید میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے صحابہ کی جماعت کو دو حصوں میں مرتبے اور مقام کے اعتبار سے تقسیم فرمایا، ایک وہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے اور ایک وہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے۔ تو یہ دو جماعتیں بنیادی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان قرآن مجید فرقان حمید کرتا ہے، یعنی جو فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے، تو مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لائے اور مکہ فتح ہونے کے بعد جو ایمان لائے، سورہ حدید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جنہوں نے قبل فتح اور جنہوں نے بعد فتح ایمان لایا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام کے ایمان کو قبول کیا ہے اور تم سب سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو یہ دونوں جماعت صحابہ کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس ترتیب کے بعد ہم تھوڑا سے آگے چلتے ہیں، فضائل کی بجائے حضرت امیر معاویہ کے سن تاریخی حقائق کو ہم ذکر کرتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس انتہائی مختصر ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے شدید درجے کا فاسق اور گمراہ ہے. آپ کے والد گرامی ابو سفیان بن حرب یقیناً وہ قریش کے سردار رہے, اور قبل اسلام جس طرح اور لوگ جن کے دل میں اسلام کا نور ابھی تک پیدا نہ ہوا اور اللہ رب العالمین جانب اللہ کی جانب سے ابھی تک ہدایت کا موقع انہیں نہ ملا, تو اپنی اسلام سے دوری کی بنا پر انہوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی. لیکن جب وہ اسلام لے آئے اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی صحبت عطا فرمائی, انہیں محبت عطا فرمائی, تو زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام وہ کوتاہیاں اور وہ باتیں جو اسلام لانے سے پہلے ان سے زمانہ جہالت میں سرزد ہو گئی تھی, تو جناب رسالت امام نے ذکر فرمایا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ, اسلام اپنے سے پہلے تمام برائیوں کو ختم کر دیتا ہے کلمہ لانے کے بعد. تو لہذا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول مبارکہ کا فرمایا, اور قرآن نے بھی اصول دیا ہے کہ جو قبل فتح یا بعد فتح ایمان لے کر آئے, ظاہر سی بات امام حسن جس کے ہاتھ پہ صلح کر رہے ہوں گے تو وہ کوئی غیر مومن تو نہیں ہوگا معاذ اللہ علیہ باللہ. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور داہنہ کی ذات گرامی جو ہے یہ مراتب اور ترتیب کے اعتبار سے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں سے ہے, اور یقیناً جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کی افضلیت اعلیٰ ہے, ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے. جیسا ترتیب خلافت جس طرح ہم اکثر عرض کرتے ہیں, جو ترتیب خلافت ہے وہ ترتیب فضیلت ہے. صحابہ میں سب سے بڑا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے, پھر سرکار فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا مرتضیٰ, ان چار کے بعد اشرہ مبشرہ ہیں, اس کے بعد اصحاب بیت رضوان ہیں, اصحاب بدر ہیں, اصحاب احد ہیں, پھر اس کے بعد اصحاب فتح مکہ, اور پھر فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائیں ان کے یہ مدارج ہیں. اور یہ مدارج جو ہے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہیں تو سب صحابی لیکن فضیلت میں سب برابر نہیں ہیں, مرتبے میں سب برابر. جیسا سارے نبیوں پر ہم ایمان لاتے, لا نفرق بین احد من رسلی, کسی رسول کی رسالت پر انکار کرنا جائز نہیں. جس طرح ہر رسول کی رسالت کو قبول کرنا ضروری ہے, اسی طرح ان رسولوں کی جماعت میں جو قرآن مجید نے تیسرے پارے کی ابتدا میں ذکر فرمایا کہ تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے, تو جس طرح رسولوں کو رسول ماننا ضروری ہے, اسی طرح ان میں جو ترتیب فضیلت ہے ان میں جو ایک سے بڑا ہو جو دوسرا ان سے بڑا ہے اس فضیلت کو تسلیم کرنا بھی یہ داخل ایمان ہے. اسی طرح نفس صحابیت جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور اسی پر اس کا انتقال ہو گیا, وہ صحابی ہے, حضور کی صحبت پائی ہے, اس جماعت میں شریک ہو گیا, حضور کی آواز سن لی, وہ صحابی ہے. لیکن صحابیت کے شرف کے ساتھ ساتھ ان میں بھی مدارج ہیں, حفظ مراتب ہیں, ان کے جداگانہ اسٹیٹس اور مرتبے ہیں. تو سب سے بڑا مرتبہ چار یاروں کا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اشرہ مبشرہ کا ہے, پھر اصحاب بیت رضوان کا ہے, اصحاب بدر کا ہے, اصحاب احد کا ہے, اور اس کے بعد فتح مکہ کے وقت ایمان لانے والوں کا ہے, اور بعد فتح ایمان لانے والوں کا ہے. تو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں سے ہے, اور قرآن کریم نے فرمایا کہ جو قبل فتح ایمان لانے والے ہیں اور جو بعد فتح ایمان لانے والے ہیں, وہ کلن وعد اللہ رسنا, اللہ نے تمام سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اہل سنت کے اکابر نے جو عقیدہ ترتیب دیا ہے, اعلی حضرت امام اہل سنت کی شخصیت مبارکہ ہو, شیخ محقق ہوں, مجدد پاک ہو, سرکار غوث اعظم ہوں, ان تمام ائمہ کے کتب سے ہمیں جو نظریہ صحیح طور ہوتا ہے, جو اہل سنت کا خالص اور بالکل مثبت اور شفاف عقیدہ ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں, اور آپ کے والد گرامی بھی صحابی ہیں, اور ان کی والدہ بھی صحابیہ ہے, اور آپ کی ہمشیرہ ہماری ماں جن کا نام رملہ بنت سفیان ہے لیکن آپ کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد پاک میں ہے, اور وہ اعلیٰ مرتبہ اور شرف مقام رکھتی ہیں, ہماری ماں ہے, ام المومنین ہے, اور عظیم صحابیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے. میں نے جس طرح کا عرض کیا کہ اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں اسلام کی جب تک تفہیم انہیں نہ ملی, اسلام کی جب تک سمجھ انہیں نہ ملی, تو بظاہر وہ اپنے ذاتی تعصب یعنی برادری تعصب اور اس ماحول سے متاثر ہو کر اسلام اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے. لیکن جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر صدق دل کے ساتھ ایمان لائے, اور حضور نے ان تمام کے ایمان کو قبول فرمایا, اور جس سے حضور راضی گزرے, جس سے ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا, ایسے صحابی کے بارے میں شک کرنا یا برائی کرنا یہ اہل سنت نہیں, سراسر ہے اور ہمارے نزدیک شدید گمراہی ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ عمر قدہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص حضرت عمر بن عاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین، اس صحابہ کے بارے میں اگر دل میں برائی رکھتا ہے تو وہ کون ہے؟ تو آپ نے علامہ صاحب نسیم الریاض علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ، جو اہل سنت کے متاخرین کے امام ہیں، ان کا قول نقل فرمایا، فرمایا وہ بدعتی ہے اور جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، کہ جو ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے بغض رکھتا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اب چند باتیں میں یہاں پر عرض کر دوں. جناب ابو سفیان جو ہیں یہ بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. شروع میں انہوں نے قریش مکہ کے سردار ہونے کے حوالے سے اسلام کی شدید مخالفت کی، لیکن جب فتح مکہ کے بعد اسلام مکمل طور پر عام ہوا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آئے ضرور، آ کر بیٹھے، اور جب مکہ کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور پورا علاقہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست تصرف کے اندر آیا، تو ابو سفیان حضور کے پاس آئے اور آ کر بیٹھے تو ان کے دل میں خیال گزر رہا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قریشی تھے، تو قریشی ہونے کے حوالے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار و بعی مان رکھتے ہیں کہ سرکار کے پانچویں دادا حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ کے اولادوں میں سے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے ایک حضرت ہاشم ہیں جو سرکار کے دادا ہیں، اور ایک ان کے بیٹے عبد الشمس ہیں، اور ان کے بیٹے امیہ ہیں، اور پھر آگے چل کر یہ ابو سفیان کا رضی اللہ عنہ کا سلسلہ آگے آتا ہے. تو طبیعت کے اعتبار سے یہ بڑے سخت لوگ ہیں، جس چیز کو قبول کیا کیا، جس کو نہیں کیا تو نہیں کیا، جب نہیں کیا تو دبا کر لڑائی کی ہے، اور جب کیا تو پھر مکمل طور پر قبول کیا. ابو سفیان کے مزاج میں ذات رسالت ماپ کے حوالے سے کچھ لچک پہلے بھی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ اس بات سے متاثر ضرور تھے کہ ان کے ہاتھ پر ہمارا ایک ایک علاقہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور دور دراز سے یکے باغ ان کے ہاتھ سے متاثر ہو رہے ہیں. تو دراصل یہ جس رب کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ اس کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے. جب فتح مکہ ہوا، ابو سفیان حضور کے پاس آئے اور آ کر بیٹھے، تو ہماری تقریباً کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو وہ سر جھکا کر ایک بات سوچ رہے تھے اور بالکل سرکار کے قریب تھے، دائیں طرف قریب بیٹھے ہوئے تھے اور سر جھکا کر ایک بات سوچ رہے تھے. جب لوگوں کا انہوں نے مجمع دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، حضور سے مصافحہ کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، سرکار سے سلام کر رہے ہیں، شرف نیاز لے رہے ہیں اور جھک کر حضور سے مل رہے ہیں، اپنی شوکت، اپنی نخوت اور اپنے تکبر اور کبر کو بھول چکے، سرکار کی ذات کا روب اور غلغلہ ان پر ہے. تو ابو سفیان سب کو دیکھتے بھی تھے کہ یہ سارے جو لوگ آ رہے ہیں یہ بڑے حضور کے مخالف تھے، لیکن اب یہ حضور سے اتنے متاثر ہیں، اسلام لے آئے ہیں اور حضور کے قریب آ چکے ہیں، تو وہ سر جھکا کر ایک بات سوچنے لگے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی تک مکمل اسلام نہیں لائے، ابھی امام ان کے دل میں آدھا داخل ہوا ہے، یعنی اللہ کی الوہیت کا تو اعتراف کر چکے ہیں، یہاں اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بات محمد رسول اللہ صحیح فرماتے ہیں کہ بت جو ہے وہ خود ساختہ ہے، اس بات کو وہ قبول کر چکے ہیں، لیکن حضور کی عظمت اب دل میں جگہ نہیں پکڑ رہی ان کی. تو وہ بیٹھ کر اس بات کو سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا مجمع جمع کرنا تھا اور اتنے لوگوں کو ساتھ ملانا تھا اور یہ سب کچھ کرنا تھا، تو پھر مکے میں لڑائی کی کیا ضرورت تھی اور بدر کی کیا ضرورت تھی، اتنے لوگ ہمارے قبیلے کے مار دیے گئے. اگر یہی شان و شوکت جناب محمد رسول اللہ کو چاہیے تھی تو یہ ہم سے مطالبہ کرتے، ہم حکومت ایسی دے دیتے ان کو، سارے معاملات ہمیں اپنے لوگ اپنے مطلب سے جیتے، یہ اپنے مطلب سے جیتے. کہتے ہیں میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ سرکار نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا. کہتے ہیں سرکار کا دست مبارک جب میرے سینے پر لگا تو میرے دل میں حضور کی محبت بیدار ہوگی. جو لطیفہ اعظم میرا سویا ہوا تھا وہ حضور کے ہاتھ لگنے سے اجاگر ہو گیا. جب وہ اجاگر ہوا تو میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور اب آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، اور ابو سفیان ہوں، قریشی ہوں، قریش کا سردار رہا ہوں، نفاق مجھ میں نہیں، جب ادھر تھا تو برملا اظہار کیا، لیکن اب یہ آپ کے دست مبارک کی کرامت اور خاص فیض ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی، اور اب میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اب میرے سامنے جو ہستی جلوگر ہے وہ عام شخصیت نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. میرے دوستو، تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مراد پر باضابطہ طور پر حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، اور جس وقت غزوہ حنین لڑی گئی، غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد، جب مکہ فتح ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں، تو ارادہ جب کیا تو طائف کے دو قبیلے بڑے مشہور تھے اور بڑے جنگجو اور بڑے خطرناک مزاج کے، ایک بنو ثقیف اور ایک بنو حوازن، اور بڑے سخت مزاج یہ لوگ تھے اور مکمل آلاتی حرب کے تربیت یافتہ لوگ تھے. انہوں نے حضور کو چیلنج کیا اور مبارزت دی, کیونکہ مکہ کے اندر بتوں کو توڑا گیا تھا, اور آپ نے جس طرح کے سن رکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بت رکھے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو توڑنے کا حکم دیا, تو اس پر وہ کہنے لگے ہماری بڑی دل آزاری ہوئی اور اب ہم آپ کو حجاز یعنی مکہ کے لیے نہیں دیں گے, اس لیے کہ آپ نے ان جاہلوں سے لڑائی کی ہے بدر کے اندر, ان جاہلوں سے لڑائی کی احد کے اندر, ان کو تو لڑنا بھی نہیں آتا, آپ ہم سے لڑ کر دیکھتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بتوں کی قدر کیا ہے اور آپ نے ہمارے بتوں کا مذاق اڑایا ہے. سرکار نے مشاورت بلائی کہ کیا کرنا چاہیے, مدینہ جانے ہی رکنا چاہیے. صحابہ نے کہا کہ حضور رکنا نہیں چاہیے بلکہ طائف کی طرف جانا چاہیے, ان کے چیلنج کا جواب دینا چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج قبول کیا, فرمایا اپنی تیاری پکڑو ہمارے. اب فتح مکہ کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا جس میں ابو سفیان بھی شامل ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث, ان کے بیٹے سفیان, ان کا بھی نام سفیان ہے اور بعض کتابوں میں سفیان لکھا گیا ہے. میں بڑا حیران ہوں ان کے ایمان کو قبول کرتا ہے, حالانکہ وہ بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, ان کے ایمان کو قبول کرتا ہے اور حضرت ابو سفیان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا اور بعد میں شور مچاتا ہے. تو جس طرح حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد بعد فتح ایمان لے کر آئے, اسی طرح حضور کے سگے چچا حارث کے بیٹے ابو سفیان وہ بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور یہ دونوں غزوہ حنین کے اندر سرکار کے ساتھ موجود ہیں. میں آخری چند باتیں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے, شاید آنے والے جمعے وقت رہا تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت پر ہم چند ضروری باتیں مزید اہل سنت کے نوجوانوں کو اجاگر کرنے کے لیے. جو آپ کا مرتبہ مقام ہے وہ بہت بلند ہے اور بہت اعلیٰ ہے, ہم آپ کے مرتبہ مقام کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے, بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کے ساتھ جہاد میں گئے تھے اور وہ گھوڑے نے جو سانس لی تھی, سانس لینے پر جو گھوڑے کی ناک کے اوپر مٹی لگی تھی, وہ ہماری فرض نمازوں سے زیادہ اعلیٰ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ شریک ہوئے ہیں. اب سنیے میرے دوستو, تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ شریف جانے کی بجائے طائف والوں نے جب جنگ کا چیلنج کیا تو سرکار اس جگہ پر پہنچے اور حنین کی جگہ پر جو جورانہ کا مقام ہے جہاں پر آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں, اس مقام پر کفار طائف کے ساتھ بنو ثقیف اور بنو حوازن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی جسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے, اور وہ جورانہ کے مقام پر ہے اور وہاں پر بڑی شدید جنگ ہوئی ہے. اور اس جنگ کے اندر ان دونوں نے یعنی سرکار کے چچا حارث کے بیٹے ابو سفیان اور رؤسائے قریش حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان, ان دونوں نے اپنی ایمان کی صداقت حضور کو کر کے دکھائی جہاد کے, اور وہ کیسی ہے دو جملے اس پر سن دیجئے. ایک تو پہلے میں عرض کر دوں کہ سرکار کے چچا حارث کے بیٹے ابو سفیان وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں, وہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے اور انہوں نے زمانہ جاہلیت میں معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہجو کی, یعنی اپنے اشعار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی توہین کی تھی, لیکن جب وہ ایمان لے کر آئے تو ان کے دل کے اندر یہ گلٹی فیل کرتے تھے, وہ یہ بڑی بیزاری فیل کرتے تھے کہ یار میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اشعار میں ایسے ایسے الفاظ کے کلمہ میں پڑھ لیا ہے, دل میرے داخل ہو گیا ہے, لیکن کہیں پرانی باتیں تو نہیں, اور اگر حضور کے دل میں پرانی باتیں ہوگی تو میں مروں گا تو خدا کو کیا جواب دوں گا, میرا ایمان کیا ہوگا. تو آپ نے اپنے چچا یعنی حضرت عباس کو یہ کہا, کیونکہ وہ حارث کے بھائی تھے, حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی تھے, تو اپنے چچا حضرت عباس سے یہ کہا کہ دیکھیے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے اچھے سے جان کہ میرے عمل کو دیکھ کر حضور خوش ہو جائے اور مجھے اپنی زبان سے کچھ بشارت عطا فرما دے, تاکہ وہ بشارت میرے لیے خاتمے اور میرے لیے خیر کی باعث بنے. علی صحابہ کے اندر موجود ہے حضرت عباس جو حضور کے بڑے چہیتے چچا, سرکار ان کو اپنا والد کہا کرتے تھے, انہوں نے کہا دیکھ کام یہ کرنا جب لڑائی شروع ہو رہا تو حضور کے آگے رہنا بس, اور حضور کے آگے لے کر لڑنا, بس میں حضور کو سفارش کروں گا کچھ عرض کروں گا کہ حضور اپنی توجہ تیری طرف کریں, اور ایسی کوئی حرکت کرنا کہ جس سے حضور متاثر ہو جائے اور میں پھر کہوں گا کہ حضور کو بشارت عطا فرمائے. تو کہتے ہیں جب بھگدڑ مچ گئی حنین کے مقام پر, اور آپ جانتے ہیں کہ حنین کے مقام میں بھگدڑ مچ گئی تھی, چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں, اس کے پیچھے کافر چھپے ہوئے تھے, صحابہ جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ جناب پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے, انہوں نے پیچھے مڑ کر چاروں طرف سے جیسا احد کے اندر گھیرا تھا مسلمانوں کو, اس طرح گھیر کر انہوں نے پسے حملہ کر دیا حضور پر. صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی, بھگدڑ اس لیے نہیں مچی کہ وہ ڈر گئے تھے, بھگدڑ اسے مچلی کہ پوزیشن تو پکڑے کہ سامنے ہے کون, اس لیے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو مسلم شریف اور بخاری میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام اپنی سواریوں کو پیچھے دوبارہ بھگانے لگے تاکہ پیچھے جا کر منظر کو دوبارہ دیکھیں اور پھر داخل ہوں,
تو جب صحابہ کی سواریاں پیچھے بھاگ رہی تھی تو سرکار نے اس وقت کہا کہ سواری پیچھے کوئی نہیں کرے گا. اور حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سب پر ایک گھبراہٹ کی کیفیت تھی لیکن حضور کے چہرے پر اطمینان تھا. سرکار اپنی تلوار کو فضا میں لہرا رہے تھے اور آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے. سرکار کا خچر بالکل پیچھے نہیں ہوا, سرکار نے اسے نکیل لگائی اور کافروں کے لشکر میں داخل کیا. اور کافروں کے سامنے حضور نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کہ کافروں مجھے ڈرانا نہیں, میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں, اور تم جانتے ہو میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کر حضور نے مبارکت دی اور کافروں کے لشکر میں داخل ہوئے. اس وقت ابو سفیان حضور کے ساتھ تھے اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دھکا دیا کہ آگے بڑھو اور حضور کے ساتھ آ کر لڑو کافروں کے ساتھ. جب وہ لڑنے لگے تو سرکار نے دو تین دفعہ ان پر توجہ کی اور حضرت عباس نے دیکھ لیا. تب حضرت عباس نے کہا کہ حضور دیکھو ابو سفیان پکا مومن ہو چکا ہے, اس لیے دیکھو کیسے جم کر لڑ رہا ہے. سرکار نے کہا ہاں ہے تو یہ مومن, کیونکہ اس کا انداز بتاتا ہے کہ اس کے اندر نفاق نہیں ہے. یہ اللہ کی راہ میں جس انداز میں جہاد کر رہا ہے تو اللہ کی توحید اور دین کی سربلندی کا جذبہ اس کے اندر مکمل طور پر سرایت کر چکا ہے. تو کہا حضور اس کو کوئی بشارت تو دے دیں. یہ گلٹی فیل کرتا ہے, یہ غم سمجھتا ہے کہ اس نے زمانے جاہلیت میں آپ کی ہجو کی تھی, آپ کے خلاف باتیں کی تھی. سرکار نے مسکرا کر فرمایا چچا جان میں نے اسے معاف کر دیا ہے. کہا حضور اگر آپ کرم فرما دیں اور اپنے قدموں میں اسے طلب کریں. سرکار نے دور سے آواز فرمائی یا اخی تعال ہنا, اے حبیب میری طرف آؤ, اے میرے بھائی میری طرف آؤ. حضرت سفیان بن حارث جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں روح زمین کی سلطنت اگر مجھے مل جاتی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے جب ہوئی کہ جب میرے کانوں میں یہ جملے آئے کہ حضور نے مجھے اپنا بھائی کہہ کر پکارا. کہتے ہیں لوٹ کر آئے, اسابہ میں آتا ہے کہ وہ روتے ہوئے حضور کے قدموں میں گرے ہیں اور باقاعدہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ حضور کے قدم مبارک کے ظاہر کو وہ چوم رہے تھے. سرکار کے قدم مبارک کے ظاہر کو وہ چوم رہے تھے. تو اس وقت حنین کے مقام پر سرکار نے تلوار کو لہرا کر کہا جنتی کو کون دیکھنا چاہتا ہے, کون جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے. صحابہ اس طرف ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ کون جنتی, فرمائے جو میرے قدموں میں گرا ہوا یہ جنتی. تو یہ حضرت عباس کے ذریعے ابو سفیان بن حارث کو بشارت ملی. اور آخری جملے سنیے, حضرت امیر معاویہ کے والد یہ غزوہ حنین میں جب لڑتے رہے تو ان کی الٹی آنکھ کے اندر تیر گھس گیا. جب ایک دوست نے کھینچ کر نکالا تو کسی نے کہا کہ حضور کے پاس جاؤ, اور حضور نے بدر کے اندر قتادہ بن نعمان کی آنکھ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا اور سرکار نے لعاب لگایا تھا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی. تو تم بھی ابو سفیان جاؤ حضور سے سفارش کرو. ابو سفیان جب حضور کے پاس آئے تو سرکار نے جب کپڑے کو خون سے بہا ہوا دیکھا تو رحمت مصطفیٰ جوش میں آئی اور ان کے اخلاص کو قبول کر کے حضور نے فرمایا ابو سفیان آنکھ چاہیے یہ جنت چاہیے, فوراً جواب دو مجھے, آنکھیں چاہیے تو ابھی میں دعا کرتا ہوں لوٹ جائے گی, یا جنت چاہیے. ابو سفیان نے کہا حضور ہاتھ میں انہوں کویا کہ جو مواد تھا اور جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ پکڑا ہوا تھا, انہوں نے زمین پر پھینک دیا. فرمایا حضور مجھے آنکھ نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے. سرکار نے فرمایا اللہ نے تمہیں جنت عطا فرمائی. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں جن کو حنین کے مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور یرموک کی لڑائی میں فاروق اعظم کے دور میں ان کی دوسری آنکھ بھی شہید ہوئی, ان کی دوسری آنکھ بھی گئی. یعنی یہ حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں, روسائے قریش میں تھے, قریش کے سردار تھے. جب اسلام نہیں لائے تو شدید مخالفت کی, اور جب اسلام لائے تو ایسا لائے کہ دونوں آنکھیں اسلام کی راہ میں انہوں نے قربان کر. تو اللہ رب العالمین ہر صحابی کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہر ایک سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور حق فرمایا قرآن مجید نے کہ وہ کلن وعد اللہ الحسنہ, اپنے دلوں کو میرے محبوب کے صحابہ کے لیے گندا نہ کرنا. کیوں کہ وہ کلن وعد اللہ الحسنہ, ہم نے ہر نبی پاک کے اپنے محبوب کے غلام اور صحابی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. تو یقینا حضرت امیر معاویہ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی قدر شخصیات ہیں, اور حضرت علی نے آپ کے مناقب بیان کیے, آپ نے حضرت علی کے مناقب بیان کیے, امام حسن نے آپ کے مناقب بیان کیے, آپ نے امام حسن کے مناقب بیان کیے. رہا دیگر اور مسائل, اس کے تمام شافی جوابات موجود ہیں, اس کو مطالعہ کیا جائے, اس کو سمجھا جائے. یہ نہیں کہ آگے چل کر کسی صحابی کے لیے بدزنی یا غلط بات رکھی جائے. میں نے اپنا اخلاقی اور ایمانی فریضہ یہ سمجھا کہ اس مہینے میں جو عظیم شخصیات ہیں ان کا چیدہ چیدہ ذکر آپ کے سامنے کر دیا جائے. سرکار امام جعفر صادق پر بھی ہم نے گفتگو کی, حضرت خواجہ غریب نواز پر بھی گفتگو کی, اور اس جمعے میں اللہ نے ہمیں شرف دیا تو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ پر بھی ہم نے گفتگو کی. آپ کے ایمان اور آپ کے مرتبے کے حوالے سے وقت رہا اور زندگی نے مہلت دی تو آنے والے جمعے انشاءاللہ چند ضروری باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.